من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أقدامهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بقوله الأب بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے اور آپ کے تمام مرحومین کو اپنی جواب رحمت میں جگہ عطا فرمائے کہ تمام پھر سوال نیچے پر مزید کم سے دوستوں نے فون پر بھی اور مل کر بھی اپنے مرحومین کے لیے مثال سوال کے لیے باتیں کی درخواست دی ہے. اس لیے جتنے بھی مومنین نے درخواست کی ہے نام دیے ہیں بعض لوگوں نے رسک دیا ہے ان تمام کے تمام مومنین کے سارے ثواب بلندی درجات کے لیے اور آپ حاضری میں پولیس کے مومنین کے سارے ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دو سب مل کر سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں لیکن پہلے سوال کیجیے درخواست آپ کی ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے بھگوان. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور اہل البیت دونوں کو ہمارا حادی, ہمارا رہنما اور ہمارے لیے نور بنا کر ہمیں پابند کیا ہے کہ اپنی عملی زندگی کو قرآنی آیات اور اہل البیت کی سیرت کے مطابق ڈھال کر کمال انسانی کے اس سفر میں اللہ کے حکم کی اتباع کریں اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں جس مقام کو اللہ نے اپنے پاکیزہ بندوں کے لیے مختص فرمایا ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے, اس مقام تک پہنچنے کے لیے صرف اہل البیت کا نام لینا کافی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم نے قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کر ہمیں کہا کہ یہ دونوں ساتھ ہیں اور تم نے بھی ان دونوں کو ساتھ پکڑنا ہے. اگر آپ عالم اسلام کے فکری اور نظریاتی اختلافات اور مشترکات دونوں کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جہاں پر تمام مکاتب فکر توحید میں مشترک ہیں، قرآن کریم کے نزول میں مشترک ہیں، قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تحریف سے مصونیت اور محفوظ ہونے پر مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن کریم کو واجب الاتباع سمجھنے میں مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں، نبی کریم کی رسالت و نبوت اور خاتمیت پر مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں، قیامت کے قیام اور روز جزا کے حساب و کتاب پر مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے شاید 90% سے زیادہ ایسے موضوعات ہوں جہاں پر تمام مسلمانوں کی سوچ ایک طرح سے ہے اور ایک طرح سے دیکھتے ہیں اللہ کی طرف، قرآن کی طرف اور قرآن کی تفاسیر کی طرف. کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے اختلافات جنم لیتے ہیں، اور ان مسائل میں کچھ بنیادی مسائل ہیں اور کچھ فروعی اور پھر اس کے بعد کچھ بہت ہی فروعی مسائل ہیں. جو بہت ہی فروعی مسائل ہیں وہاں پر کوئی بڑی بات نہیں ہے، چاہے آپ کسی بھی دروازے سے جائیں، کسی بھی حکم پر عمل کریں جس کو آپ کسی دلیل کی بنیاد پر درست سمجھتے ہو، شاید اللہ کے ہاں اس حوالے سے آپ کی پکڑ زیادہ نہ ہو. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ امامت اور خلافت کا مسئلہ ہے. یہ جو بنیادی مسئلہ ہے امامت اور خلافت کا، اگر اس کو آپ ایک طرف رکھ لیں تو باقی مسائل میں پھر مشکل حل ہو جاتی ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں گفتگو کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے، ڈبیٹ ہونی چاہیے، تبادلے فکر اور تبادلے خیال کے مواقع ملنے چاہیے، ہر مکتب فکر کو اپنا مدعا اور اپنا عقیدہ پیش کرنے کے لیے ماحول سازگار بنائے اور عوام پر چھوڑ دے کہ عوام کس کی دلیل کو زیادہ مضبوطی سے تھامتی ہے. جس کی دلیل میں جان ہوگی لوگ اس کو پکڑیں گے، جس کی دلیل میں جان نہیں ہوگی خود بخود وہ میدان سے نکل جائے گا. اگر غیر متعصبانہ انداز میں دین کی تعلیمات کو آپ دیکھیں تو دین بھی آپ سے یہی چاہتا ہے. دین اور قرآن خصوصاً حتیٰ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے حوالے سے بھی بصیرت مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ تب تمہارا قبول ہے جب تم علی وجہ البصیرہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. اس لیے جو اللہ کے مقرب پاکیزہ بندے ہیں وہ لوگوں کے دیکھا دیکھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، بکر کے سوچتے ہیں، عقل کو بروئے کار لاتے ہیں، دلیل قائم کرتے ہیں اور جب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ واجب الاطاعہ ہے، ہمارا خالق ہے اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھوں، تو تب وہ سجدہ کرتے ہیں اور یہ سجدہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی سجدہ ہے. لیکن جس سجدے میں یہ شعور نہ ہو، یہ ادراک نہ ہو، وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قیمت نہیں رکھتا. اس لیے عبادات کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت ہے اور میدان عمل میں کسی دینی خدمت کے لیے بھی بصیرت کی ضرورت ہے. بصیرت شرط اول ہے. بصیرت اور بصارت میں فرق ہے. بصارت آپ کی آنکھ کی روشنی ہے، بصیرت آپ کے دل کی روشنی ہے. آنکھیں اگر نابینا ہو اور انسان کی عقل جبال ہو، فعال ہو، کام کر رہی ہو، تو وہ گمراہی کے رستے پر نہیں چلتا. لیکن اگر آنکھیں دیکھ رہی ہوں اور عقل پر پردے پڑے ہوئے ہوں تو انسان دیکھتے ہوئے بھی جا کر گڑے میں گرتا ہے. آپ اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے حوادث اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ دیکھتے ہوئے بھی گڑے میں جا کر گر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اسائے احتیاط کو مضبوطی سے پکڑ کر چلتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں جو مقام ان کو پہنچنے کے لیے بتایا گیا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ تمام مکاتب فکر میں جو چیز مسلم الثبوت ہے، مسلم الثبوت جس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے عقیدے میں بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، وہ توحید کے بعد رسول کو ماننے کے بعد ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامیں. یہ مسلم الثبوت ہے. یعنی کوئی اہل سنت ہو یا کوئی شیعہ ہو انکار نہیں کر سکتا کہ اہل بیت کا دامن نہیں تھامنا چاہیے. جہاں اختلاف ہے وہاں پر ہر ایک اپنے عقیدے کے مطابق کرے، لیکن جہاں پر اتفاق ہے وہاں پر اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی، کوئی کمی دکھائی، تو آپ کی گرفت ہوگی اور آپ نے جان بچا کر نکل نہیں سکتے. اس لیے جب آپ خلافت اور امامت کے مسئلے پر آ کر گفتگو کرتے ہیں تو چند بڑے بنیادی نکات کو آپ سامنے رکھتے ہیں. بڑے بنیادی نکات، تشیع کا ایک عقیدہ ہے کہ دین سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. چونکہ دین سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے دین کے امور میں آپ اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتے. لیکن اہل سنت کے ہاں کچھ امور میں آزادی ہے، آپ کو آزادی ہے، جیسا آپ کا جی چاہتا ہے اور آپ کا منشا ہے ویسے کریں. اب آج کے دور میں ہمارے تشیعوں کے اندر بھی اس طرح کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں جس کے تحت لوگ اپنی مرضی سے دین میں چیزیں داخل کرنے لگے ہیں اور اپنی مرضی سے اور خواہش کے تحت دین سے چیزیں نکالنے لگے ہیں. دین وہی ہے جو نبی کریم نے دیا ہے، دین وہی ہے جس کی تصدیق ائمہ اہل البیت نے کی ہے. یہ دین ہے، اس میں نہ کسی چیز کے شامل کرنے کا آپ کو اختیار ہے اور نہ کسی چیز کو نکالنے کا آپ کو اختیار ہے. ولایت، امامت اور خلافت دینی مناصب ہیں، دینی عہدے ہیں، اور ان عہدوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا کیا ہے. جب اللہ نے جا بجا قرآن میں تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر جب خلقت آدم کی بات ہوتی ہے تو اللہ انسان کو اپنی طرف سے زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان کرتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر انسان کو من حیث انسان اپنی خلافت دے کر کہتا ہے کہ یہ انسان تمام موجودات اور مخلوقات کے درمیان میرا خلیفہ ہے. تو یہ جو خلیفہ بناتا ہے اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع آدم کے درمیان بھی اور باقی تمام مخلوقات کے درمیان بھی یہ جو نوع انسان ہے، یہ نوع انسان اللہ کی مسند پر اس کے جانشین کی حیثیت سے بیٹھے گا. اس جانشین کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ خود. اسی کے تحت انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب یہ خلافت انسانی حضرت آدم سے منتقل ہوتے 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 جب نبی کریم تک پہنچتی ہے، پہنچتا ہے یہ منصب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسی خلافت اور اس منصب کے حوالے سے جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو یہاں پر اب دو نظریات آپ کے سامنے ہیں. ایک نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس خلافت کا اعلان کیا ہے اور دوسرا نظریہ ہے نہیں کیا. سمپل سمپل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. سمپل جو نظریہ کہتا ہے کیا ہے وہ آیات الہی سے دلیل لاتا ہے, اور جو کہتا ہے نہیں کیا وہ باتوں سے دلیل لا سکتا ہے, نہ آیت سے اور نہ حدیث سے, کہیں سے دلیل قائم نہیں کر سکتا. واضح ہے بالکل. اس لیے اب اگر آپ خلفائے راشدین کی خلافت پر قرآن اور سنت سے دلیل قائم کرنا چاہیں تو آپ کا ہاتھ خالی ہے, کوئی دلیل آپ قائم نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ چونکہ دین مکمل ہو گیا ہے. دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی اپنے کمال تک پہنچ چکی ہے. اب عقل انسانی جب کمال تک پہنچ چکی ہے تو اب خلق اور مخلوق کی مرضی ہے کہ وہ اپنے میں سے جس کا چاہے انتخاب کرے اور اس کو خلیفہ بنائے. یہ ہے دلیل. مجھے نہیں معلوم آپ نے توجہ دی یا نہیں دی, چونکہ یہ آپ کے روزمرے کا مسئلہ ہے. کہیں پر بھی, کیونکہ ہم ایک مشترکہ معاشرے میں بستے ہیں اور آج کے اس پروپیگنڈے کی دنیا میں ہر طرف سے پروپیگنڈوں کے تیروں کی بارش ہوتی ہے مظلوم تشیعوں پر اور مظلوم مکتب اہل البیت پر, تو ایسی صورتحال میں ہمیں بالکل واضح اور کلیئر کٹ اپنے موقف کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. وہ دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ عقلی طور پر اس مقام تک پہنچ چکا ہے اس لیے اب اس پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو خلافت کا منصب ہے یہ خلافت کا منصب الہی منصب ہے, اس لیے اس کی اہلیت کا تعین اللہ کرتا ہے. اس لیے اللہ بار بار قرآن میں مختلف جگہوں میں اپنے خلیفہ اور ولی کے تعین کی اور ان کی خصوصیات کی بات کرتا ہے اور ان کے صفات بتاتا ہے کہ وہ ان صفات کے حامل ہیں. بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھنے کے لیے, خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ جو واضح مطلب ہے سب کو سمجھ آنے والا وہ ہے جانشین. ایسا ہی ہے جانشین, یعنی اگر اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, یعنی میں اپنا جانشین دنیا میں بنا کے جا رہا ہوں. اسی جانشینی اور خلافت کے اسی لفظی معنی کو آپ سامنے رکھیں جس کو تمام لوگ شب و روز استعمال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ گھر کا سربراہ گھر سے جا رہا ہو تو اپنی جگہ کس کو بٹھانا چاہیے, اس کا تعین وہ کرے گا یا باہر کے لوگ کریں گے؟ سمپل سی بات ہے بھائی, گھر کا سربراہ گھر سے جا رہا ہے, کہیں سفر پہ جا رہا ہے, تعین وہ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ اگر وہ سیٹ وہ مسند لوگوں کی دی ہوئی ہے تو لوگ کریں گے, اگر اس شخصیت کی دی ہوئی ہے تو وہ شخصیت کرے گی جس کی جگہ ہے. آپ ایک جہاز چلانے کے لیے اپنی گاڑی چلانے کے لیے اپنی گاڑی کسی کو دیتے ہیں تو چھوڑ نہیں دیتے, یہ دیکھتے ہیں کہ کس ڈرائیور میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے خراش سے مرنے سے مارنے سے بچا کر آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں آپ گاڑی کی ڈرائیونگ سیکھ دیتے ہیں. ایک گاڑی کے مسئلے میں جب اتنی بڑی مملکت کا نظام ہو اور نظام بھی ایسا نظام جس نے تا قیامت رہنا ہو اور اس کے بعد آپ کہیں گے جس نے سیٹ خالی کرنی ہے وہ کہیں گے بھائی مجھے نہیں پتا, آپ اپنے میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو. خلیفہ کا مطلب جانشین ہے, اور جانشین یعنی اس کا جانشین ہے جو جا رہا ہے, اس کی مسند پر میں اپنی مرضی سے کسی کو کیسے بٹھا سکتا ہوں جب تک وہ نہ کہے کہ بھائی فلان میں اہلیت ہے اس کو بٹھاؤ. اس لیے پہلا نقطہ تو یہ ذہن رکھ. دوسری بات مکتب تشیع کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ مکتب تشیع یعنی دوسرے لفظوں میں مکتب اہل البیت
چند اصولوں پر کھڑا ہے. یہ جو مشترکات ہیں یہ ساری مشترکات اپنی جگہ مسلم ہیں, ان مشترکات کے علاوہ کچھ اس مکتب کی امتیازی خصوصیات ہیں. ان امتیازی خصوصیات میں ایک اللہ کے رسول کے جانشین کا انتخاب ہے. مکتب تشیع کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ رسول اور نبی کے جانشین کے تعین کا اختیار مخلوق کے پاس نہیں, خالق کے پاس ہے. پہلا یہ اصول ذہن میں رکھے, امتیازی اصول, اور اس کے لیے دلائل ہے. دوسرا بنیادی اصول ہے, وہ کیا ہے؟ جس جانشین کا اللہ تعین کر کے جائے اس جانشین کی اتباع, اس کی گفتگو کو ماننا, اس کے منہیات سے رکنا, اس کے اوامر پر عمل کرنا, جہاں اس نے کہا کرو وہاں پر سر کے بل جا کر وہ کام انجام دینا, جہاں پر اس نے کہا رکو وہاں پر اپنے آپ کو پوری مضبوطی سے روکنا کہ یہ کام میں نے اس لیے نہیں کرنا کہ میرے امام اور میرے مولا نے منع کیا ہے, یہ ہم پر مستحب نہیں ہے, فرض اور واجب ہے. یہ دوسرا امتیاز ہے مکتب تشیع کا کہ وہ ہستی جس کو رسول اپنی جگہ جانشین بنا کر جائے اس کی اتباع واجب ہے. اب آپ رسول کریم کی اپنی سیرت دیکھیں, آپ رسول کریم کی سیرت میں جتنے بھی سفر تھے ان سفروں میں دیکھیں, جتنی جنگیں تھیں ان جنگوں میں دیکھیں, تفصیلات میں میں آج نہیں جاتا, لیکن اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چاہے سفر ہو, چاہے کوئی مہم جوئی ہو, چاہے کوئی سریہ ہو, چاہے کوئی جنگ ہو, جہاں جہاں اس طرح کے مواقع ہیں اگر رسول خود نہ جا سکے یا رسول جائیں تو پھر اپنی جگہ کسی نہ کسی کا تعین کر کے جاتے ہیں, کہیں پر بھی چپ چاپ آنکھیں بند کر کے چھوڑ کر نہیں ہے. جنگ تبوک ایک واقعہ ہے, مجھے نہیں معلوم, میں نے آپ سے عرض کیا یعنی اسلام اور کفر کی جنگوں میں 27 بڑی جنگیں ہیں, غزوات جن کو کہتے ہیں, جن میں رسول کریم بنفس نفیس شریک ہوئے. ان جنگوں میں 26 جنگیں ایسی ہیں جن میں امیر المومنین بھی شریک ہوئے, ایک جنگ میں امیر المومنین نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ رسول نے روکا. کیوں روکا؟ جب مدینہ چھوڑ کر جانے لگے تو جنگ کرنی تھی کفار سے, مشرکین سے. مدینہ میں اہل نفاق نے منصوبہ بنا لیا. منصوبہ کیا ہے؟ کہ نبی چلے جائیں, لشکر اسلام چلا جائے تو ہم قبضہ کریں گے اور اس کے بعد ان کو آنے نہیں دیں گے اور ہمارا قبضہ ہو جائے گا. ایک دوسرے لفظوں میں, جو آج کے دور میں جمہوری حکومتوں کے خلاف وہ قوتیں کرتی ہیں جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے. یعنی منصوبہ یہ تھا. رسول پاک نے جب یہ منظر, یہ کیفیت محسوس کی اور دیکھا تو علی سے کہا کہ اے علی, آپ مدینہ میں رہیے, مدینہ کی حفاظت آپ کے ذمے, جنگ کی ذمہ داری میرے ذمے. لہذا خود نکل گئے جنگ کے لیے اور علی کو مدینہ میں چھوڑ گئے. علی اکیلے تمام منافقین کے لیے کافی ہے. آپ دیکھیں نا, عملاً دیکھیں نا, امنن علی اکیلے ہیں لیکن اہل نفاق کی اتنی بڑی جماعت کے لیے علی اکیلے کافی ہیں. جیسے ہی نبی نکل گئے شہر کے اندر فوراً واٹس ایپ میسیجز شروع ہو گئے, جو آج کل آپ کرتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں, لوگ جگہوں میں گرفتار ہو. یہ جو پروپیگنڈے کا ہتھیار ہے, ہر دور میں انسانی ذہنوں کو آلودہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار رہا ہے, اور آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اس دور میں سب سے زیادہ اس ہتھیار سے استفادہ کیا جاتا ہے حق پرستوں کو خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ. اور ہم بھی ماشاءاللہ دین کی محبت میں, آئمہ کی محبت میں, قوم کے درد میں دشمن کی ان سازشوں کا شریک بنتے ہیں, حصہ بنتے ہیں, مقابلے میں نہیں آتے. جو انہوں نے بھیجا وہی ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں ایز ریسیو، یہ سوچے بغیر کہ یہ زہر ہے یا تریاق ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس سے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی یا حسن ظن پیدا ہوگا، یہ سوچے بغیر کہ اس سے آج کا ایک جوان ذہنی اور فکری طور پر گمراہی کی طرف جائے گا یا اچھائی کی طرف آئے گا، یہ سوچے بغیر کہ اس سے ہم دینی اقدار کی حفاظت کر پائیں گے یا دینی اقدار کی پامالی کا ذریعہ بنیں گے، یہ سوچے بغیر فوراً فارورڈ، یہ ہے پروپیگنڈے کی وہ مشین۔ آج کے دور میں ہر گھر نہیں بلکہ ہر گھر میں موجود تمام افراد اس بیماری کا براہ راست شکار ہیں، براہ راست بالواسطہ نہیں۔ اس زمانے میں الحمدللہ یہ موبائل اور اس طرح کے آلات چونکہ نہیں تھے، اس لیے صرف زبانوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کا عمل جاری رہتا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ اہل نفاق نے فوری طور پر امیر المومنین کے والے سے ایک نیا چٹکلا چھوڑ دیا اور پورے شہر میں آنند فانند افواہ پھیل گئی، کیا نبی کریم امیر المومنین سے ناراض ہیں؟ چونکہ ناراض ہیں اس لیے علی کو شہر میں چھوڑ کر چلے گئے، خود چلے گئے، علی کو لے کر نہیں گئے۔ دشمن ہمیشہ ہر نقطے سے آپ کے خلاف بھرپور استفادہ کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے۔ عقلیں اپنی بیدار رکھیں، آنکھیں اپنی بیدار رکھیں، کان اپنے بیدار رکھیں۔ آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ آپ بے دین بنے، بلکہ غیر محسوس طور پر دیمک کی طرح سے آپ کے اندر بے دینی کے جراثیم داخل کر کے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ بظاہر دین کا لباس پہن کر اندر سے بے دین ہوتے ہیں۔ ہم سب کا یہ حال ہے، کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو آج آپ کے ہاتھوں میں آلات ہیں، ان آلات کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہوتا؟ اس وقت آلات نہیں تھے، صرف ذہن خراب ہوتا تھا۔ آج آنکھوں کے ذریعے سے یہی چیزیں آپ کے روح تک پہنچنی ہیں، کان کے ذریعے سے یہی چیزیں آپ کی روح تک پہنچنی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی فکر منحرف ہو جاتی ہے، آپ کی روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے روح آلودہ ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ دلدل میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ دلدل میں ڈوب رہے ہیں، محسوس نہیں کر رہا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کہیں پر دیکھیں غلاظتوں میں جو کیڑا پیدا ہوتا ہے، وہ کیڑا چونکہ غلاظتوں میں پل پل کر اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو غلاظت کی غلاظت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس کی برائی محسوس نہیں ہوتی، اس کی قباحت کو وہ محسوس نہیں کرتا، لیکن باہر والا بندہ فوراً محسوس کرتا ہے، چونکہ جس ماحول میں شب و روز اس کی پرورش اور تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس ماحول کی وجہ سے وہ اب اس میں ڈھل گیا ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں جب یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تو امیر المومنین نے اس پروپیگنڈے کا رستہ روکنا تھا، اور اللہ کی حکمت بھی تھی، ابھی لشکر باہر دور گیا نہیں تھا، فوراً لبکے گئے رسول خدا کی بارگاہ میں، رستے میں، یا رسول اللہ، اہل نفاق نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ آپ اسے ناراض ہیں اور آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور باقی سب کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے علی اما طرزا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی طرح سے اپنے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ، جس طرح سے موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین حضرت ہارون کو بنا کر گئے تھے، اسی طرح سے میں تمہیں بنا کر جا رہا ہوں۔ اگر مجھ میں اور تم میں کوئی فرق ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، لیکن باقی تمام صفات تم میں موجود ہیں۔ اما ترزا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو
انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انک لا نبی، تم نبی نہیں ہو،
یا میرے بعد انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، باقی تمام چیزیں وہی ہیں جو حضرت ہارون سے حضرت رسول حضرت موسیٰ کی نسبت تھی، وہ تمام کمالات تم میں موجود ہیں۔ یہ جو باہر جانے کا عمل ہے اور اپنا جانشین بنانے کا عمل ہے، خلیفہ بنانے کا عمل ہے، یہ تمام انبیاء کی روٹین نہیں ہے، تمام انبیاء کی۔ اس لیے مکتب تشیع کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جانشین رسول کا ہوگا تو رسول خود تعین کرے گا، لوگ رسول کا جانشین نہیں بنا سکتے، یہ انتخاب نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کا انتخاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ جمہور نے جس کو چاہا، جس کو ووٹ دیا، اس کو لا کر آپ اس مسند پر بٹھا دیں، نہیں، یہ لوگوں کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو دوسری اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم تب مکتب اہل البیت کے پیروکار کہلا سکتے ہیں مکمل طور پر، جب ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک ان 12 ہستیوں کو من جانب اللہ معصوم اور واجب الاطاعت سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ تمام کی تمام ہستیاں جو کچھ کہتی ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کہتی ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہتی۔ جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ اللہ کی طرف سے کہا، ہماری طرف سے، اپنی طرف سے کوئی چیز ملا کر نہیں کہا، لہذا ان کا جو بھی حکم ہوگا اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی آیت کار فرما ہوگی۔ ایک سمپل مثال دیتا ہوں آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے ہوں، ایک دفعہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے ہوں، تیسری دفعہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکتب تشیع یہ کہے کہ ولایت روح ہے دین ہے، تو اس ولایت سے چاہے کسی بھی شکل میں انحراف انسان کو دین سے منحرف کرتا ہے۔ کافر کے سینگ نہیں ہوتے، نہ دم ہوتی ہے۔ اگر یہیں پر کسی محفل میں ایک بت پرست اور ایک مسلمان بیٹھا ہو، دونوں کا لباس ایک طرح کا ہو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، جو یہ کیفیت قلب سے متعلق ہے، قلب سے متعلق، دل سے متعلق ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا ایک محب جو دربار خلافت میں بھی اثر و رسوخ رکھتا تھا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ادوار میں، جب ابھی بنی عباس کی حکومت کا قیام شروع ہوا اور قائم ہو گئی، اس وقت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چہیتہ ماننے والا دربار خلافت میں اپنا اثر رکھتا تھا، ایک دن آیا امام کی بارگاہ میں، امام سے کچھ لوگوں نے اجازت لی ہوئی تھی کہ ہم وہاں پر ہوں اور وہ کام کرے جس سے آپ کے مقصد کو فائدہ پہنچے، اور وہ جو ایتام آل محمد ہیں ان کے حقوق کا دفاع کیا جا سکے، ورنہ باطل نظام کا حصہ بننا جرم ہے۔ توجہ ہے آپ کی، باطل نظام حکومت کا حصہ بننا حرام ہے، طاغوتی نظام حکومت کا حصہ بننا حرام ہے۔ کب حلال ہے؟ جب آپ اللہ کی مخلوق کو اس باطل نظام سے ان کے حقوق دلوانے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ وہاں پر جا کر اپنا کردار ادا کریں۔ فقہی مسئلہ ہے یہ۔ بہرحال جب یہ شخص آیا تھا، امام نے پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے آج کل؟
عرض کیا کہ یا رسول اللہ دن تو بڑے اچھے گزر رہے ہیں, بس میں ایک چیز کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ میں دربار خلافت میں ہوتا ہوں آج کل, اور وہاں پر خلیفہ کے ارد گرد میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں, ان کی خصوصیت ہے, میں ان کو دیکھتا ہوں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے پر عمل کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وعدے پر عمل کرتے ہیں. پھر میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے فرائض دینی پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں. میں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے پھر خوشی ہوتی ہے. لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ وہ آپ کے رستے سے منحرف ہے تو پھر میرے ذہن میں ایک کھلبلی مچتی ہے کہ یہ امام کے رستے سے تو منحرف ہے لیکن ان تمام خصوصیات کے حامل ہیں. جب میں آپ کی محفل میں آتا ہوں, آپ کے ماننے والوں کے درمیان جاتا ہوں, تو اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں, آپ سے عشق رکھتے ہیں, آپ سے محبت رکھتے ہیں, لیکن بعض اوقات میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جھوٹ بھی کہتے ہیں, بعض لوگ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں, بعض لوگ دوسروں کو اذیت بھی دیتے ہیں. پھر میرے اندر ایک کھلبلی شروع ہو جاتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنی تمام اچھائیوں کے باوجود جہنم جائیں اور یہ لوگ اپنی تمام ان برائیوں کے باوجود جنت چلے جائیں؟ ہے نا سوال, بہت بڑا سوال ہے. امام نے جب یہ سنا تو روایت کہتی ہے کہ امام کے چہرے کی رنگت میں تغیر پیدا ہوا, تبدیلی پیدا ہوئی, غضب کے آثار رونما ہوئے. فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا دامن تھامنے والے ہیں وہ اپنی ان غلطیوں کے باوجود جنت جائیں گے, اس لیے کہ ان کو توبہ کی توفیق ملے گی, یہ توبہ کریں گے جائیں گے جنت. اور وہ جو ہمیں اس نظام الہیہ سے نکال کر ہمیں چھوڑ کر طاغوت کے نظام کا حصہ بنے وہ جنت کبھی نہیں جا سکیں گے, اس لیے کہ انہوں نے ہمارا دامن چھوڑ دیا ہے. جب یہ فرمایا تو سائل وہ صحابی بڑا پریشان ہوا, کہا یا رسول اللہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کوئی ایسی دلیل آپ کا حکم سراکوں پر آپ نے فرمایا لیکن کوئی قرآنی دلیل؟ میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب ائمہ کچھ فرمائے تو ائمہ جو بھی آپ سے کہیں گے اس کی پشت پر کوئی نہ کوئی ایسا استدلال ہوگا, منطق ہوگی, دلیل ہوگی جس کا تعلق وہی سے ہوگا, بغیر وہی کے نہیں. جب عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا کہ ہاں تم نے آیت الکرسی پڑھی ہے؟ عرض کیا ہاں پڑھی ہے. کہا دوبارہ پڑھو. اسے پڑھنا شروع کیا, اللہم ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. آپ سب کو یاد ہے نا آیت الکرسی کو, اللہم ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم, جو ایمان لائے ان کو اللہ نکالتا ہے کہاں سے؟ من الظلمات, تاریکیوں سے, الی النور, اور نور میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. کیوں؟ اسی کہ وہ ایمان لائے. والذین کفروا, پڑھنا شروع کر دیا, کہا کہ اگلا حصہ پڑھو. پڑھا والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, اولیاؤہم الطاغوت, ان کے ولی, ان کا ولی ایک نہیں ہے, مومنین کا ولی ایک اللہ ہے, لیکن ان کے بہت سارے ولی ہیں اور سارے کے سارے ولی طاغوت ہیں. طاغوت یعنی جابر حکمران, طاغوت یعنی جو اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہو, اپنی حکومت کا دعویٰ کرتا ہو, اللہ کے مقابلے میں. جو اللہ کے مقابلے میں نہیں آتا, اللہ کی سیدھ میں آتا ہے, اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے, وہ یقیناً ان اولیاء اللہ میں شامل ہے جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا. لیکن جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ ہے طاغوت. فرمایا والذین کفروا, جو لوگ کفر کرتے ہیں, اولیاؤہم, ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت. یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم, ان لوگوں کو نکالتے ہیں, من النور, نور سے نکالتے ہیں, الی الظلمات, ظلمات میں ڈالتے ہیں. امام نے پوچھا اس آیت سے کوئی بات سمجھ آئی؟
کہا کہ یا اللہ رسول اللہ اس بات سے یہی سمجھ آئی کہ پہلا حصہ اہل ایمان کے بارے میں ہے اور دوسرا حصہ کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے. کہا اس کا مطلب ہے تم نے قرآن پر غور کیا ہی نہیں. کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ پہلا حصہ بلا شک اہل ایمان کے بارے میں ہے, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے ان کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر اللہ ایمان کی روشنی میں ڈال دیتا ہے اور ان کے اندر روشنی آ جاتی ہے, ایمان آ جاتا ہے, نور آ جاتا ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے یہ کفار کے بارے میں نہیں ہے. کہا کیسے؟ کیسے کفار کے بارے میں نہیں ہے؟ چونکہ جبکہ آیت کہتی ہے والذین کفروا, آیت کیا کہتی ہے والذین کفروا, آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے بارے میں نہیں ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا کفار کبھی نور میں ہوتے ہیں؟ کہا نہیں, نور میں تو نہیں ہوتے, ظلمت میں ہوتے ہیں. اگر ظلمت میں ہوتے ہیں تو آیت کیا کہتی ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں. طاغوت کیا کہتے ہیں؟ یخرجونہم من النور, ان کو نور سے نکالتے ہیں, الی الظلمات, ظلمات میں پھینکتے ہیں. سوچ پڑ گیا. کہا کہ بات وہاں کی بالکل سوچ درست ہے, پھر یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ کون سے کافر ہیں جو پہلے نور میں تھے اور طاغوت کی اطاعت کر کے اللہ کی ولایت سے نکل گئے؟ کہا وہ جنہوں نے ہماری ولایت کا انکار کیا. جو ہماری ولایت کا انکار کریں گے, جو ہماری ولایت کا انکار کریں گے وہ اللہ کی ولایت سے نکل جائیں گے. انکار کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہیں, چونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. لیکن جب ہماری ولایت کا انکار کریں گے تو اس انکار کے نتیجے میں ہماری ولایت کے مقابلے میں طاغوت کی ولایت ہے, اور جس نے طاغوت کی ولایت کا قلادہ اپنے گردن پہ ڈال لیا وہ اللہ کی ولایت سے نکل گیا, اس لیے کہ ہماری ولایت ہماری نہیں ہے, اللہ کی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ جو ولایت ہے یہ ولایت اللہ کی دی ہوئی ہے, اس لیے جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا یا ہماری ولایت سے نکل گیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا. جس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا اس نے کس کی ولایت کا توق پہنا؟ طاغوت. جو طاغوتی طاقتیں ہیں, طاغوتی حکمران ہیں, ان کی ولایت کا جس نے توق پہن لیا ہماری ولایت کا انکار کر کے, پھر وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ وہ جو پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا اور ولایت خدا میں داخل ہوا تھا وہاں سے نکال کر کفر کی وادیوں میں ان کو پھینک دیتے ہیں. سلوات دیجیے محمد والے ہوں. اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ولایت اہل البیت کو اللہ کی ولایت کا تسلسل سمجھتے ہیں, اور اللہ کی ولایت کا وہ تسلسل جو اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے, اللہ کی طرف سے عطا شدہ, اور یہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے, بارہ کی بارہ شخصیات ہیں. اسی ولایت کی وجہ سے وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ کے خلیفہ بارہ؟ ہاں بارہ. کیسے؟ ایسے کہ تشیعوں کے ہاں بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی روایات بھری پڑی ہیں جو کہتی ہیں کہ رسول کے بعد اللہ کے رسول کے بارہ خلفاء اور بارہ جانشین ہوں گے, بھری پڑی ہیں. میں کل اگر توفیق ملی تو وہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کوئی ایک سی شیعہ روایت نہیں, ایک بھی چیلنج کے ساتھ ایک بھی شیعہ روایت نہیں, ساری کی ساری روایات اہل سنت کی. اور پھر صرف اہل سنت کی روایات نہیں بلکہ اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر علماء نے جن روایات کی صداقت پر اپنی مہر لگائی اور کہا کہ یہ روایات بالکل صحیح ہیں جو نبی کریم نے فرمائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے لے کر بارہ خلفاء کا تصور نہیں لائے, ہم اپنی من مانی کے تحت اپنے دل کی خواہشات کا اسیر ہو کر یہ عقیدہ گڑ کر نہیں لائے، یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ سلوات دیجیے محمد وآل محمد۔ اس لیے جب ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر احتیاط کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا، جہاں رسول اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا، جہاں اللہ نے خود کو اور اپنے رسول کو ولی کہا، وہاں پر اس کا معنی دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو معنی یہاں پر آپ لیتے ہیں وہ معنی علی کے معاملے میں آ کے انحراف کا شکار ہو جائے۔ جب آپ نبی کریم کا فرمان سنتے ہیں، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے، تو اس روایت میں آپ جب کہتے ہیں اس کا مطلب دوست ہے، تو کیا اس انما ولیکم اللہ میں آپ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ دوست ہے؟ تو یہاں ولی کا اور معنی اور یہاں ادھر ولی کا اور معنی کیسے ہو گیا؟ جو معنی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت کا دیا ہے، رسول کی ولایت کا دیا ہے اور اولی الامر کی ولایت کا جو معنی دیا ہے، وہی معنی غدیر میں امیر المؤمنین کی ولایت کا معنی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یا اس پر بھی اس معنی کو جا کے فٹ کرے اور کہے کہ وہاں پر بھی یہ معنی ہے، یا پھر علی کے معنی علی کی باری میں بھی آ کر اسی ولایت کو مانے جس ولایت کا آپ اقرار اللہ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ سلوات دیجیے محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر سلوات دیجیے محمد وآل محمد۔ عزیز گرامی، آج ہم ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے ولایت کا، مفہوم ہے ولایت کا، جہاں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان ایک موضوع ہے، موضوع بحث ہے، وہیں پر اب اسی لفظ کے تحت مجھے اور آپ کو بھی گمراہ کرنے کی کوششیں ہمارے اندر سے شروع ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ایسے ایسے معنی گھڑے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر شیعہ کو شیعہ سے لڑانے کے لیے ایسی ایسی کوششیں کی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ جو علی کو اپنا امام مانتا ہے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو جائے، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ایک دوسرے کو الزام دے، دوسرا پہلے کو الزام دے، یہ اس کو کہے گی یہ شیعیت سے خارج ہے، وہ اس کو کہے گی یہ شیعیت سے خارج ہے۔ اگر حقیقتاً دیکھیں تو یہ دشمن کی وہ کوشش ہے جس کے تحت تشیعوں کی اس روح کو مزمحل کر کے تشیعوں کو کمزور کر رہا ہے۔ تشیعوں کو کیوں کمزور کرنا ہے؟ واضح ہے کہ تشیعوں کے کمزور کرنے کے اہداف کیا ہے، ان اہداف پر اگر اللہ نے توفیق دی تو بات ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں جہاں ان عناوین کے تحت اللہ کے رسول کو ماننے والے اور علی کی ولایت و امامت کے قائل، ان کی عصمت کے قائل اثنا عشری تشیعوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تقسیم کرنے والا منبر پر بیٹھا ہو یا محراب میں کھڑا ہو یا کسی ذاکر کی حیثیت میں کھڑا ہو، وہ اللہ کی بات نہیں کر رہا، شیطان کی بات کر رہا ہے۔ یہ شیطان کا پیغام ہے تفرقہ، یہ شیطان کا کام ہے لڑانا، یہ اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ کے دین کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی امیر المؤمنین کو ولی سمجھتا ہے وہ امیر المؤمنین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، پھر وہ اپنی عبادات میں اپنی منمانیاں نہیں کرے گا، اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہیں بنائے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ نے کیا کہا۔ پنجاب میں یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہاں پر بھی بعض اوقات اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ نماز کے اندر شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، علی کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ نتیجہ نماز کو، نمازی کو ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا کر لو، محراب کو اور محراب سے لڑا دو. اور پھر ان مسائل کو اٹھانے والے وہ ہیں جو خود کبھی نماز نہیں پڑھتے. المیہ یہ ہے, اٹھانے والے وہ ہیں جو کبھی نماز پڑھتے نہیں ہیں, لیکن ولایت کے نام پر کہتے ہیں بھائی فلان ولایت کا قائل نہیں ہے, ولایت کا خارج ہے, فلان شیعہ ہے, فلان شیعہ نہیں ہے, فلان ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ بہرحال فتنے کا باعث ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کے اندر آپ اپنی مرضی سے نہ کوئی ایک لفظ شامل کر سکتے ہیں نہ ایک لفظ کم کر سکتے ہیں. آپ کوئی اتھارٹی نہیں ہے, میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. اتھارٹی اللہ کی ذات ہے, رسول کی ذات ہے, اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صلو, نماز پڑھو اس طرح, کما رأیتمونی اصلی, جس طرح سے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اس میں اضافہ آپ کی مرضی نہیں آ رہا ہے. آپ کو علی سے بے شک بہت محبت ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت محبت ہے, لیکن کیا علی کو نماز میں شامل کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے, خود علی نے دی ہے؟ سوال یہاں پر آئے. آپ کو جو پسند ہو اس کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, سوال یہ ہے. آپ کو نماز بہت پسند ہو تو آپ کیا تین رکعت کی جگہ مغرب میں چار رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جو چیز آپ پر واجب کی ہے وہ تین رکعت ہے. ہاں, تین رکعت ختم کریں, بعد میں جا کے جتنی اور نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھیں. آپ نہ عدد میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کیفیت میں. آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا. جب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ فجر کی دو کی جگہ چار پڑھیں, مغرب کی تین کی جگہ دو یا پانچ پڑھیں, ظہر کی چار کی جگہ چھ پڑھیں, آپ کو یہ اختیار نہیں ہے, تو پھر نہ کسی چیز کو کم کرنا اور نہ کسی چیز کا اضافہ. آپ اس کے حوالے سے ذمہ دار ہیں اگر آپ نے یہ کام کیا. آپ نے وہی کرنا ہے جو ائمہ اطہار نے آپ کو بتایا ہے, اور آپ کو مراجع تقلید اور فقہا اور مجتہدین بتاتے ہیں کہ ائمہ کی نماز یہ ہے. صلوات بھیجے میں محمد والے ہوں. ذرا اونچی آواز سے پھر صلوات بھیجے میں محمد والے. عزیزان گرامی, آشور قریب ہے اور ہم لمحہ بلمحہ شب آشور کی طرف قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, صبح آشور کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, غم اور اندوہ کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان راتوں میں خصوصاً آج کی رات, عموماً ہمارے معاشرے کے اندر حضرت شہزادہ قاسم کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا ہے. شہزادہ قاسم کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کے وہ بیٹے جن کے بارے میں ایک جو ان کو نام دیا گیا ہے وہ ہے قمر چاند, اور وہ واقعی چاند ہے. امام حسن کے بیٹے تھے اور عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے. بعض بلکہ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شرعی طور پر ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, شرعی طور پر ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے, لیکن اپنی معرفت کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے, اپنے مقام کے اعتبار سے اس مقام پر تھے کہ جب آپ ان کا کلام سنتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے کا ایک انتہائی بڑا دانشور اور پختہ انسان گفتگو کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دامن عصمت میں تربیت پائی ہے, دامن امامت میں تربیت پائی ہے. جس نے دامن امامت میں تربیت پائی ہو وہ جہاں خطاؤں سے پاک ہے وہاں پر فکری حوالے سے بھی اس معراج پر ہے. لہٰذا حضرت شہزادہ قاسم کے حوالے سے آپ ان کا کلام تاریخ میں نکالیے, محسوس کریں گے کہ گویا یہ زبان عصمت سے صادر ہونے والے کلاموں میں سے ایک کلام ہے. ظہر عاشور جب اصحاب کی شہادتوں کے بعد اہل البیت کی شہادت کے دفتر کھلے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا جب یہ شہزادہ میدان میں آیا اور امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا, پہنچ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے چچا ہیں, میں یتیم حسن ہوں لیکن آج میں چاہتا ہوں اپنے والد کی جگہ اپنی ذمہ داری ادا کروں اور آپ پر قربان ہو جاؤں, آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں میدان کی طرف جا سکوں. امام حسین علیہ السلام جواب نہیں دیتے, خاموش رہتے ہیں. بچہ دوبارہ اصرار کرتا ہے, خاموش رہتے ہیں. پھر بچہ دوبارہ اصرار کرتا ہے, آپ خاموش رہتے ہیں. مورخین نے تقریباً سبھی نے جتنی تاریخیں میں نے پڑھی ہیں سبھی نے اس نقطے کو لکھا ہے. ایک دفعہ یہ بچہ اٹھتا ہے, یہ نوجوان اٹھ کر قدموں میں گرتا ہے, گرنے کے بعد پھر امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسے دینا شروع کرتا ہے, اپنی آنکھوں سے ملنا شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مولا آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے, یہ کون ہے؟ معرفت کی اس بلندی پر فائز جوان, نوجوان لیکن معرفت کی اس بلندی پر فائز کہ ایک رات پہلے جب تمام صحابہ موجود تھے اور مولا نے سب سے کہا تھا کہ کل ہماری شہادت کا دن ہے, اس لیے جس نے جانا ہے جائے, جس نے رکنا ہے رکے, تو جو لوگ رکے تھے انہوں نے اپنے اپنے نام دفتر میں دیکھے تھے. ایک وقت اس اجتماع میں کونے سے یہ بچہ کھڑا ہوا, یہ نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ, اے چچا جان کیا آپ کے اس دفتر شہادت میں میرا بھی نام لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ بیٹا پہلے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کے بعد پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا. مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ موت تمہاری نگاہوں میں ہے کس چیز کا نام؟ تم تو ابھی بچے ہو, موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کیسی ہوتی ہے؟ جب سوال کیا موت کیسی ہوتی ہے تو اس نوجوان نے اٹھ کر جو جملہ کہا وہ تاریخ انسانیت میں کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل دانشور نے نہیں کہا. کیا کہا؟ الموت احلا من العسل. اے اللہ کے رسول کی آخری نشانی, آپ کے قدموں میں جان دے کر موت کو قبول کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. موت کی یہ کیفیت ہے. جب یہ جواب دیا تو مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی. فرمایا کہ بیٹا قاسم تمہارا نام بھی کل کے شہداء کی لسٹ میں موجود ہے, لیکن تم کیا اس میں تو حضرت علی اصغر کا نام بھی ہے. جیسے ہی اس اجتماع میں قاسم نے سنا کہ کل کے شہداء کی فہرست میں علی اصغر کا نام بھی ہے, ان کی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ دیکھے, تڑپ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مولا کیا یہ اشیاء ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے, ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے؟ جواب میں فرمایا نہیں بیٹا وہ خیموں میں نہیں گھسیں گے, بلکہ یہ بچہ میری ندا پر لبے کہتے ہوئے جب روئے گا تو میں اس کو لے کے میدان میں جاؤں گا اور پھر حرملا کے تیروں کا شکار ہو کر یہ ننا سا علی اصغر بھی جانے شہادت پوش کر جائے گا. تو آج عاشور کا دن, عاشور کے دن وہی بچہ اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا نام بھی لسٹ میں موجود ہے, اب پتہ تو ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے لیکن جلدی ہے. کیوں جلدی ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہے موت کیسی چیز ہے, وہ موت جو حسین کے قدموں پر آئے. اس لیے بار بار آتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے. آخر جب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر کر چومنا شروع کر دیتے ہیں, ہاتھوں کو چومتے ہیں اور چومتے چلے جاتے ہیں اور مانگتے چلے جاتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے, تو تمام مورخین نے لکھا کہ ایک دفعہ حسین کھڑے ہو گئے, اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا, زارو قطار روئے, دونوں چچا بھتیجا دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پر گر گئے. اس غشی سے جب اٹھے تو مولا نے اپنے آپ کو سنبھالا, بیٹے سے کہا بیٹا ابھی انتظار کرو جاؤ اندر. اب یہ نوجوان پریشان ہے کہ میرے چچا مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے. آئے خیمے کی طرف, پریشان ہے, مضطرب ہے, سکون نہیں ہے, بار بار اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ میں کروں تو کیا کروں. اچانک یاد آتا ہے کہ جب میرے والد امام حسن مشتبہ جامع شہادت نوش کر رہے تھے, جب دشت پر ان کے جگر کے ٹکڑے موجود تھے اور منہ سے خون نکل رہا تھا, اس موقع پر آپ نے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا حسن ایک وقت آئے گا جب تم محسوس کرو گے کہ زندگی کا سب سے سخت مرحلہ یہ ہے, تو وہاں پر میں تمہیں ایک تحریر دیتا ہوں, یہ تحریر تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھنا, اور جب ایسا موقع آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا, دیکھ لو جو میں نے لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا, تمہیں اس پریشانی سے نجات مل جائے گی. یاد آیا, ایک دفعہ اٹھے, فوراً وہ تعویذ تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد جب کھولا تو کیا لکھا تھا, بیٹا قاسم عصر عاشور جب سب شہید ہو چکے ہوں گے تمہارے چچا کو نصرت کی ضرورت ہوگی, میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا لیکن میری جگہ تم ہوگے, بیٹا تمہیں وہ اجازت نہیں دیں گے, لیکن جب تم یہ تحریر پڑھنا تو پھر یہ تحریر لے کر میرے بھائی کے پاس جانا اور میرے بھائی سے حسین سے کہنا کہ چچا جان آپ کے اپنے بھائی کی وصیت دے کر آیا ہوں. جب یہ تحریر دیکھی اپنی آنکھوں سے لگایا اور بھاگ کر دوڑتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں پہنچے, چچا جان چچا جان یہ میں آپ کے بھائی کی وصیت لے کر آیا ہوں. جیسے ہی حسین ابن علی نے اس وصیت کو اٹھایا, دیکھا بھائی کی تحریر ہے, پڑھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, زاروں قطار روتے رہے, زاروں قطار روتے رہے, اور اس کے بعد اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ ہاں بیٹا آؤ, اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں. لیکن یہ اجازت کیسی تھی, ان کی قمیض کو سامنے سے پھاڑا, دو حصے کیے, ایک حصہ سر پہ باندھا, ایک تحت الحنک, اس طرح سے کہ آدھا چہرہ چھپ گیا. اب یہ جو آدھا چہرہ چھپ گیا تو تاریخ نویسوں نے لکھا ہے جو بھی اس چہرے کو دیکھتا تو فوراً یہ کہتا یہ تو اسی طرح کا چاند ہے جس طرح کا چاند بدلیوں میں چھپا ہوتا ہے, آدھا نظر آ رہا ہے اور آدھا چھپا ہوا. یہ نوجوان اپنی جسامت کے اعتبار سے اس کے برابر کی کوئی زرہ موجود نہیں تھی. جب زرہ موجود نہیں تھی تو تلوار بھی موجود نہیں تھی, لہذا جب تلوار نہیں تھی بڑوں کی تلوار لے کر یہ نوجوان اٹھا ہے, بغیر زرہ کے چلا ہے, لیکن جب میدان میں پہنچا ہے تو وہاں پر جو اپنا تعارف پیش کیا وہ کیا ہے, انا قاسم ابن الحسنی, میں وہ قاسم ہوں جس کی رگو میں حسن کا خون دوڑتا ہے, میں وہ ہوں جس کی رگو میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے. اے اشقیا کے لشکر والوں, تم نے میرے چچا کو مجبور کر دیا ہے, آؤ میرے سامنے تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں کون ہوں اور میری رگو میں کس کا خون دوڑتا ہے. لشکر پر حملہ آور ہوئے, بہت سارے لوگوں کو مارا, اور آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ لشکر اشقیا کا ایک سردار حمید بن مسلم کہتا ہے اس نے جب اس بچے کی لڑائی دیکھی اور اس کے ہاتھوں مختلف اشقیا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ اگر میرے قریب آ جائے تو میں اس کو نہ چھوڑوں. جب یہ کہا حمید کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ یہ بچہ ویسے ہی اس عمر کا ہے کہ یہ سارے جب مل کر اسے لڑ رہے ہیں تو تم جا کر اس کے پاک خون میں اپنے آپ کو شریک نہ کرو. کہا کہ نہیں میں اس کو ماروں گا, پیچھے سے گیا تلوار کا وار کیا, ہمیشہ منافق پیچھے سے وار کرتے ہیں, جیسے ہی وار کیا یہ بچہ زمین پر آنے لگا, لیکن جب زمین پر گرنے لگا تو جو ندا بلند کی وہ کیا ہے, چچا جان اب آئیے اپنے بیٹے کو سنبھالیے, اب آئیے اپنے بیٹے کو سنبھالیے. قاسم جب زمین پر گرنے لگے تو روایات میں ہے کہ حسین ابن علی کی یہ شکل اور یہ انداز کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا, عقاب کی طرح سے جھپٹ کر آئے، لشکر کا سینہ چیرتے ہوئے حضرت قاسم کے سرحانے پہنچے، اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا، جاؤ جب جا رہے ہو تو میرا سلام میری والدہ سے کہو، میرا سلام علی ابن علی طالب سے کہو، میرا سلام پہنچاؤ میرے نانا تک، اور کہنا کچھ ہی دیر میں حسین بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچنے والے۔
اللہ اللہ و انہا الیہ راجعون۔